ثانی اسنین زمایت ابدان بعذاب الامام الفراہی، یعنی وہ قرآن مجید میں ہے نا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جو استعمال،
کیونکہ ان کے دو شاگرد تھے اختر احسن اصلاحی اور امین احسن اصلاحی، تو انہوں نے یہ لکھا کہ ثانی اسنین زمایت ابدان، یعنی وہ دو میں کا دوسرا جو امام فراہی سے استفادہ کرتے رہے وہ اب ہندوستان میں نہیں ہے، اس میں انہوں نے امین احسن اصلاحی سے
مراد مولانا امین احسن اصلاحی
سے. تو میرا پہلی مرتبہ
یہ تعارف کی ابتدا ہے،
علمی تعارف، یعنی میں اس سے پہلے ان کے نام سے واقف تھا لیکن ان کا یہ پس منظر اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا، یعنی جماعت اسلامی کے حوالے سے چونکہ زیادہ شہرت تھی ان کی، اور ان کی وہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی بھی ہوئی تھیں جو زیادہ تر اس پس منظر میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کے علمی کام کے اس پس منظر سے میرا پہلا تعارف اسی سے ہوا.
پھر آپ کی ان سے ملاقات شروع ہوئی؟
میں وہاں سے نکلا تو مجھے کچھ کچھ یاد تھا کہ میرے استاد سید شیر محمد صاحب نے جب میں لاہور آ رہا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ وہاں بھائی ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوتے ہیں، یہ ان کے پرانے دوستوں میں سے تھے، مارشی گوٹ کے زمانے میں یہ منٹومری کے امیر ہوا کرتے تھے اور سید شیر محمد صاحب ان کے ساتھ کام کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کبھی ان سے ملنا. میں کبھی ملا نہیں تھا، اپنے یہاں کام میں مصروف ہو گیا. تو مجھے یاد آیا کہ امین احسن اصلاحی صاحب کا کچھ تعلق ان سے ہے،
جی،
یعنی یہ ایسے ہی جیسے ذہن میں آتا ہے ایک طالب علم کے، دارالاشاعت الاسلامیہ اس زمانے میں کرشن نگر میں رہتا تھا، تو سائیکل پر میں ان کے یہاں پہنچا تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ میں امین احسن اصلاحی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو اب عرصہ ہو گیا گاؤں چلے گئے ہوئے تھے، لیکن وہ آج ہی گاؤں سے آئے، یعنی اس زمانے میں رحمان آباد منتقل ہو چکے تھے مولانا، آج ہی آئے ہیں اور اپنے داماد کے ہاں واپڈا کالونی میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں وہاں سے اسی سائیکل پر مولانا کے پاس پہنچا.
یہ وہی دن ہے،
وہی دن
جس دن آپ پہلی بار وہ تذکرہ پڑھ رہے ہیں،
یہ غالباً ہوگا کوئی ڈیڑھ دو بجے کا وقت، اور میں عصر کے بعد مولانا کے یہاں
پہنچ گیا
وہاں واپڈا کالونی میں. اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ میں مغرب تک بیٹھا رہا اور کئی موضوعات پر بات ہوئی. میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، انہوں نے کچھ سوالات کیے، میں نے ان کو بتایا کہ میں اس وقت یہ کر رہا ہوں. میں اس زمانے میں نے ایک چھوٹی سی آپ کہہ سکتے ہیں مجلس سی بنا رکھی ہوئی تھی چند اپنے ساتھی طلبا کی، اس کی اپنی ایک داستان ہے کہ ہم مل کر کچھ علمی کام کریں گے. تو میں نے مولانا کو اس سے متعارف کرایا کہ اس طرح، اور اٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ کبھی آپ غریب خانے پہ تشریف لائیں. تو عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے، ان کا آج ہی کیوں نہیں،
آج ہی کیوں نہیں،
آج ہی کیوں نہیں. تو اب میرے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں تو سائیکل پر آیا تھا وہاں پہ، تو مولانا کو میں کیسے لے جاؤں. تو میں باہر نکلا، میں نے جا کے ٹیکسی لی اور مولانا اسی دن میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور غالباً 8-9 بجے رات تک بیٹھے رہے وہاں پہ. وہاں انہوں نے جو طلبا تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، میری مولانا سے پہلی ملاقات اس طریقے سے.
بہت خوب،
کیا دن تھا یہ،
حیران کن بات.
اسباب جو ہے وہ بنتے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات آپ کی کشن نگر میں بھی ہو گئی اور پھر مولانا صاحب سے.
اچھا رامنی صاحب، ابھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین آپ کے ساتھ مکالمہ بھی کریں گے، اور ابھی تو آپ کی زندگی کے احوال پر بات ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ کے خیالات پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو اب ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، محمد علی ظہوری صاحب کا کلام اور مرغوب احمد حمدانی صاحب کی آواز میں. جاوید صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعارف مولانا حمید الدین فراہی سے ایک کتاب کے ذریعے سے ہوا، اور پھر آپ ان کی فکر کے وارث مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ملے. یہ دونوں بزرگ قرآن حکیم کی تفہیم کے حوالے سے ایک خاص علمی نقطہ نظر کے حامل ہیں کہ اس میں ایک نظم پایا جاتا ہے، ایک داخلی ترتیب پائی جاتی ہے آیات اور سورتوں میں. تو ایک تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس تصور کی کچھ وضاحت فرما دیں، اور دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کو نظم کے حوالے سے دیکھ کر اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت اس میں سے دریافت کرنا چاہیں تو ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے.
یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک خاص زبان ہے، عربی زبان بالخصوص، قرآن کے زمانے کی زبان، اس میں بات کرنے کا انداز موجودہ عربی زبان سے بہت مختلف ہے. میں کوئی بہت فنی گفتگو تو یہاں نہیں کر سکتا, ایک سادہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ رابطے کے جو کلمات ہوتے ہیں جملوں کے درمیان میں, بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں میں نے یہ بات کی ہے اس کی دلیل یہ ہے, میں یہ بات پیش کر رہا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے, اس سے ہم اصل میں اپنی پہلی بات کو دوسری بات سے مربوط
کر رہے ہوتے ہیں. بالکل.
اچھا, اسی طرح سے ہم جملہ بولتے ہیں تو اس جملے کے اندر ہم اپنی موجودہ زبان میں بہت اس لیے چونکہ چنانچہ یہ بہت بیان کرتے ہیں. یہ جو قرآن مجید کی زبان ہے اس میں یہ رابطے کے کلمات کہنا یہ گویا سامع کی بلادت پر محمول کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ آپ کی بات کو ان رابطوں کے بغیر بھی جان لے گا. ایک خاص طرح کا ایجاز ہے جو زبان میں پیش نظر رکھا جاتا ہے. اس سے قرآن مجید کے نظم کے معاملے میں مشکل پیدا ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ تصور کوئی قرآن مجید نے دے دیا کہ کتاب بے نظم بھی ہوا کرتی ہے. میں آپ کتاب لکھتے ہیں تو ہم بھی کبھی بے نظم کتاب نہیں لکھتے. یعنی نظم کا مطلب کیا ہے, ایک قاعدہ ہوگا, ترتیب ہوگی, کوئی مضمون ہوگا, کوئی مدعا ہوگا, بات کہیں سے شروع کریں گے, کوئی تمہید ہوگی, کوئی خاتمہ ہوگا. آخر ہم کسی مضمون کو بیان کرتے ہیں تو خواب شاعری کو لے لیں, یعنی علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم, اردو نظم کا تاج محل کہیے اس کو آپ, مسجد قرطبہ ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس میں کوئی نظم نہیں ہے. یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوئی ہے, بات ایک خاص جگہ پہ جا کے ختم ہوئی ہے. تو اگر آپ اس نظم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہی اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا. یعنی چونکہ چنانچہ اس لیے یہ جملے مختلف بندوں کے درمیان نہیں ہیں, بلکہ آپ اس کے رابطے کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں.
وہ بلاغت کلام کا تقاضا,
بلاغت کلام کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. تو قرآن مجید بھی بالکل ایک ادب پارا ہے, ایک شہپارا ادب ہے, اس میں بھی یہی صورتحال ہے. قرآن مجید کے معاملے میں چونکہ زیادہ تر اس میں تفسیر اور ترجمہ کرنے والے لوگ ادب کا پس منظر نہیں رکھتے تھے اور اس زبان کے اچھے عالم کم تھے, تو اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہو گیا. میرے نزدیک نظم تو ثمرہ ہے. جو اس مدرسہ فکر کی اصل خصوصیت ہے وہ قرآن کی زبان کا علم ہے. یعنی جیسے ہی آپ قرآن مجید کی زبان کو اس درجے میں اپریشیٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ اس مدرسہ فکر میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے,
یعنی لٹری لیول پہ,
لٹری لیول پہ, یعنی اس درجے میں جب آپ اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زبان میں بات کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس میں رابطے کی چیزیں کیسے حذف کر دی جاتی ہیں, کیسے ایک بات سے دوسری بات پیدا ہوتی ہے لیکن پیدا ہونے پر دلالت کرنے والے جملے نہیں بولے جاتے, الفاظ نہیں بولے جاتے,
اس میں زوائد نہیں ہے,
اس میں زوائد نہیں ہوتے. تو جیسے ہی آپ یہ بات معلوم کر لیتے ہیں اور زبان کا ایک ذوق آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کلام کے نظم کو جاننے کے لیے کوئی بہت مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. یعنی آپ بے تکلف اس کو پڑھتے ہیں اور وہ جانتے چلے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے اگرچہ نظم پر ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہی نہیں بزرگوں نے کام کیا, اور بھی لوگوں نے کام کیا, لیکن ان کے ہاں ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو فلسفے کی سطح پر سمجھنے کی کوشش کی. تو اس میں مثال کے طور پر کسی آدمی نے یہ خیال کر لیا کہ توحید قرآن کا بنیادی مضمون ہے, تو اس نے توحید کو سامنے رکھ کر آیات کو مربوط کرنا شروع کر دیا, یا کسی نے اور کوئی اس نوعیت کا سر رشتہ تلاش کر لیا اور پھر اسی میں پورے کے پورے کلام کو پرونے کی کوشش کی, اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سلک دریافت کر لیا ہے اور اس میں اس کو باندھ سکتا ہوں. یہاں صورتحال یہ نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ نظم کا کوئی تصور لے کر, کوئی فلسفہ لے کر, کوئی خاص خیال لے کر, یا قرآن مجید کی مجموعی تعلیم کی کسی چیز کو لے کر آپ قرآن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا سر رشتہ تلاش کرتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ صرف زبان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, زبان کے اندر کے حذف کھول دیتے ہیں, رابطے کی چیزیں جو ہیں ان کو نمایاں کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کام مکمل کر دیتے ہیں تو قرآن مجید ایک بے مثل مربوط چیز کے طور پر سامنے آتا ہے.
میرے جیسے گھٹنا کا ایک سوال, سو ود آل ڈیو ریسپیکٹ, قرآن پاک کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے اور قرآن پاک مسلمان تو پڑھتے بھی ہیں, لیکن باہر بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تمام مذاہب کے لوگ پڑھتے ہیں, تمام سوسائٹیز پڑھتی ہیں قرآن پاک کو, ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ٹرانسلیشن کے ساتھ لٹرلی ٹرانسلیشن میں بہت آسان ہے, وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر سمجھ جائیں اس قرآن کی تعلیمات کو. کیا یہ جو فرق ہم نے ڈال دیا ہے سمجھنے کا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے, تو یہ کس حد تک امپلیکیشن اس کی کیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ بڑی آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ بھی لیتے ہیں اپنے طور پہ ٹرانسلیشن کے تھرو, لٹرلی ٹرانسلیشن کے تھرو, اور پھر دے موو آن.
آپ کی بات میں بڑی وزڈم ہے. یعنی میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم اس کا درست ترجمہ کر دیں, ابھی بھی جو ترجمے ہوئے ہیں وہ بڑی حد تک اس کی بات بیان کر دیتے ہیں, بہت اچھا ترجمہ کر دیں, اور جیسا میں نے ابھی ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا، اگر اس کی زبان کی صحیح اپریسیشن کے ساتھ اس کے تمام رابطے کھول کے ترجمہ کر دیں تو شاید بہت مختصر حواشی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، وہ بھی کسی علمی مزاج کے آدمی کے لیے. قرآن مجید کی دعوت، اس کی تذکیر، جو وہ بات بیان کرنا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ سادہ کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بلیغ کتاب کوئی نہیں ہے. وہ آپ ایک عام آدمی کے سامنے بھی اگر پڑھ دیں تو وہ اپنی بات مکمل طور پر پہنچا دیتا ہے. تو یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے. باہر کے لوگ قرآن مجید کے پس منظر میں کوئی مخصوص تصورات نہیں رکھتے ہوتے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں قرآن مجید تک بعد میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ روایات، یہ سب ہمارا ذہنی اثاثہ بن چکی ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں لے کر ہم قرآن کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے انہیں قصوں اور کہانیوں کو قرآن میں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بڑی حد تک تفسیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے.
یعنی وہ ہمارے ذہنوں کے جو اپنے تصورات ہیں یا ہماری خاص سماجی تربیت کے نتیجے میں جو تصورات ہیں، ہم ان کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں.
ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے بڑی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا 25-30 سال مجھے ہو گئے قرآن مجید پر اب کام کرتے ہوئے. قرآن مجید میں جہاں مجھے غلطی لگی ہے سمجھنے میں
جی،
ہمیشہ اس وقت غلطی لگی ہے، یعنی مجھے سمجھنے میں اسی وقت غلطی لگی ہے جب میں اپنے پہلے سے کسی قائم تصور سے جان نکلا سکا. غلطی اس وقت لگتی، یعنی قرآن مجید کے پاس آپ جائیں تو قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے تصورات کو آپ دہلیز پر باہر چھوڑ جائیں. اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے تعصبات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی معلومات، جو کچھ آپ نے پایا ہے سوسائٹی سے، اس کو باہر رکھ دیں، اور باہر رکھ کر اس کے سامنے سرف گندا ہو جائیں، جا کر اس سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے،
اور تزکیے کی نیت سے،
اس مقصد کے لیے. یعنی مقصد تو آپ کا ہی ہونا چاہیے نا کہ آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہے، آپ کو اپنے لیے پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، مقصد تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنا کوئی تعصب لے کے چلے گئے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی جذبہ لے کے چلے گئے ہیں، اپنے کچھ خیالات لے کر چلے گئے ہیں، تو پھر آپ اس میں وہی پڑھتے رہیں گے. اور اگر فرض کر لیجیے کہ اسی طرح کے کچھ تعصبات کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر بھی لکھی گئی ہے، تو پھر تو اس کے بعد آپ ایک جنگل سے اصل میں نکلے، دوسرے جنگل میں جا کر الٹ جائیں، آپ صحیح راستے کو نہیں پا سکتے.
اور پھر وہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ اٹل بھی ہو جاتے ہیں کافی حد تک.
سیاست ہوتا ہے.
فنی محاسن پر آپ نے نظر کی اور ادبی نقطہ نظر سے آپ نے دیکھا قرآن حکیم کو، تو اب تک آپ جو تحقیقات کر چکے ہیں اس حوالے سے، اس پہلو سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ معاملہ ایسے ہوا، اس کے دو حصے ہیں. میں قرآن مجید پر کام کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس کے فلسفے، اس کی حکمت اور اس کے ادبی پہلوؤں پر، اور میں اس میں بہت سی چیزیں مرتب کر لی تھیں. پاکستان میں ایک بڑا واقعہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی، اور ضیاء الحق صاحب کی حکومت جب آئی تو یہاں اسلامائزیشن کے نام سے ایک عمل شروع کر دیا گیا. اس میں جیسے کہ ہمارے ہاں کا مذہبی تصور ہے کہ ہم مذہب ہمیشہ قوانین ہی سے لاگو کرنا چاہتے ہیں، اس کو تہذیب روایت بنانے کا ہمارے ہاں مزاج نہیں.
جیسے آغاز میں آپ نے،
جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، اچھا جب یہ معاملہ پس منظر میں موجود تھا، ہمارے ہاں کی مذہبی جماعتیں بھی اس پر عام طور پہ اصرار کرتی ہیں کہ فلاں قانون نافذ کر دیا جائے، فلاں قانون نافذ کر دیا جائے، تو قوانین کا نفاذ شروع ہو گیا. قوانین کا نفاذ شروع ہوا تو اس میں بہت نازک باز بحثیں پیدا ہو گئیں. چند بحثیں اس زمانے کی اگر آپ کو یاد ہوں تو یہ تھی کہ عورتوں کی گواہی آدھی ہوتی ہے، عورتوں کی گواہی کا یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا کہ اس پر وفاقی شرعی عدالت میں ایک اپیل دائر کر دی گئی، اس کی سماعت ہوئی، خواتین نے جلوس نکالے، علماء نے اپنا نقطہ نظر اس کے جواب میں پیش
کیا. آپ کا موقف
جی آ گیا، مجھے بھی جانا پڑا اس میں. اسی طرح دیت کا معاملہ، بلڈ منی، یعنی وہ بھی خیال یہ تھا لوگوں کا کہ عورت کی آدھی ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا. وفاقی شرعی عدالت جب بنائی گئی تو پہلے اس میں علماء نہیں ہوتے تھے، جسٹس آفتاب صاحب اس کے پہلے سربراہ تھے، ان کی قیادت میں سنگساری کی سزا کے بارے میں ایک مقدمہ دائر ہوا، اور انہوں نے اس کا فیصلہ دیا اس عدالت میں. وہ فیصلہ جب دیا گیا تو پاکستان ٹائم میں وہ فیصلہ شائع ہوا، اس میں انہوں نے ہمارے جلیل القدر استاذ امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر و قرآن کے بعد اقتباسات نقل کر دیے اور نام لے کر نقل کر دیے، اور فیصلہ کم و بیش ان کی رائے کے مطابق دے دیا. ظاہر ہے کہ وہ عام رائے سے مختلف تھی، اس کے خلاف ایک علمی حلقوں میں
بحث کا
اضطراب پیدا ہوا، بحث کا آغاز ہو گیا، کچھ کتابیں لکھی گئیں. تو تو مجھے اپنے اس پس منظر کو چھوڑ کر اسلامی قانون پر کام شروع کر دینا پڑا. چنانچہ کچھ 15 سال میرے اس کی نظر ہو گئے. یعنی میں اصلاً قانون اور فقہ سے دلچسپی رکھنے والا آدمی نہیں تھا, بلکہ یہ اس زمانے کی بات ہے, 1982-83 کی بات ہے, کہ میں نے اصول فقہ کی چیزیں بچپن میں یا طالب علمی کے زمانے میں پڑھ رکھی تھی, تو تمام امہات کتب جو سورس بکس ہیں وہ میں نے دوبارہ اس زمانے میں پڑھی, اور پھر میں نے ان مباحث میں کچھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا. اس میں ظاہر ہے کہ میری رائے عام علماء سے مختلف تھی. تو میں قرآن مجید میں بھی ایک لمبے عرصے تک اس کے قانون پر کام کرتا رہا زیادہ. یعنی میری دلچسپی اپنے پس منظر کے لحاظ سے کچھ دوسری چیزوں سے تھی, لیکن وقتی حالات نے بالکل دوسرے مباحث کو نمایاں کر دیا.
اچھا, یہ جو تفسیری نوعیت کا کام آپ کر رہے ہیں جو ابھی جاری ہے, البیان کے نام سے کچھ حصہ اس کا شائع بھی ہو چکا ہے, اس کا آغاز آپ نے کب کیا؟
یہ 1985-86 میں میں نے اس کو شروع کیا ہے.
یعنی اس کے بعد یہ جو آپ ایک ڈائیورشن بتا رہے ہیں,
یہ اس کے بعد
آپ نے شروع کیا, آغاز کیا,
اس کے کچھ ساتھ ہی شروع کر دیا. اس کا بھی ایک خاص وجہ بنی, میں اس پر کام نہ کرتا اس لیے کہ تدبر و قرآن حال ہی میں لکھی گئی ہے, اور تدبر و قرآن پر ظاہر ہے کہ یعنی یہ میرے استاد بڑے غیر معمولی اسکالرز میں تھے, اور چند لوگ ہی اس امت میں اس سطح کے پیدا ہوئے ہیں علمی لحاظ سے, لیکن علم تو کہیں رکتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تحقیق کے دوران میں ان کی بعض آراء سے اختلاف تھا, اور وہ ظاہر ہر جگہ نہیں تھا. میں تدبر و قرآن کے اوپر حاشیہ لکھ کے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا تھا, یا بعض اور مباحث میں. اصل میں انہوں نے نظم کے لحاظ سے ترجمہ نہیں کیا, یعنی تدبر و قرآن میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے نظم کی رعایت نہیں ملحوظ کی. ترجمہ انہوں نے اسی طریقے سے کیا جیسے ہماری
روایت کے مطابق
ترجمہ جیسے کیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ جیسے میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ تفسیر کی بات تو بات کی ہے, اگر قرآن مجید کی زبان سے اس کا نظم واضح ہوتا ہے تو اس کو ترجمے میں نمایاں ہونا چاہیے. تو یہ اصل میں محرک بنا میرے دوبارہ ترجمہ کرنے کا. اور ترجمہ جب میں نے کیا تو اس وقت میرے پیش نظر صرف ترجمہ کرنے ہی کا خیال تھا.
اس کی شرح نہیں,
48 صورتیں جو ہیں ان کے اوپر حواشی بہت مختصر سے میں نے لکھے. تفسیر کا باقاعدہ آغاز تو پھر میں نے بقرہ سے کیا ہے. اب بقرہ پچھلے ہی ہفتے مکمل ہوئی ہے, اور یہ اصل میں جو میں اب کام کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید اس کا نمونہ کہا جا سکتا ہے.
اچھا صاحب, آپ نے یہ جو سارا علمی پس منظر بتایا, آپ ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جائیں. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کے مکالمے کا اہتمام بھی کرتے ہیں, تو ٹیلی فون کی لائیو لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں, تو آپ براہ راست جاوید احمد رامدی صاحب سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. علی, آپ نمبر بتائیں گے ٹیلی فون کا؟
جی فاطمہ رضا, ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 09007778709007787.
آپ سکرول بھی ابھی دیکھ لیں گے, اور ٹیلی فون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. لیکن جاوید صاحب, وہ میرے سوال کا ایک حصہ بھی باقی ہے کہ نظم کی روشنی میں, نظم قرآن کی روشنی میں اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت دریافت کرنا چاہیں قرآن سے تو کیا جواب ملتا ہے؟
قرآن مجید کا اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں موضوع کیا ہے, تو میں یہ کہوں گا وہ پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا, اس پیغمبر نے اپنی قوم کو خبردار کیا. انذار قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے. یعنی جو کام پیغمبر کرتے ہیں اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں انذار سے تعبیر کرتا ہے. وہ قیامت کے حادثے سے اپنی قوم کو خبردار کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے, تم کو ایک دن یہاں سے جانا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے.
اور انذار کے ساتھ تبشیر,
انذار کے ساتھ تبشیر ہے,
یعنی ڈراوا اور خوشخبری دونوں چیزوں کا مجموعہ.
خبردار کرتے ہیں وہ اس بات میں کہ مطلب بے ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم نعمتیں خدا کی تمہیں ملنے والی ہیں ان سے تم محروم ہو جاؤ. اور اس ساتھ بشارت دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی الفاظ, مبشرن بھی استعمال ہوئے ہیں, بشیر بھی استعمال ہوئے ہیں, نذیر بھی استعمال ہوئے ہیں. تو قرآن مجید اصل میں اسی سرگزشت کو بیان کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں تو ساری کی ساری سیرت اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کا سب سے بڑا ماخذ قرآن ہے,
قرآن حکیم.
اور اگر آپ نظم کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد سیرت کے مختلف ادوار کو قرآن سے متعین کرنا یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے اور صرف آسان ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ نہایت محکم جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی محض روایات پر آپ اپنی بات کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہوتے بلکہ آپ اللہ کے کلام پر اپنی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
اس وجہ سے سیرت کے فہم کے لیے تو میرے اپنے نقطہ نظر سے قرآن مجید کا لفظ میں کلید کی حیثیت رکھتا ہے.
کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. جاوید صاحب ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, آپ کی اجازت سے
جی ضرور
پہلی کال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
ہیلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز نتھی.
جی
جی میں نے یہ بات کرنی تھی, ایک تو بہت میں خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ ایک ماں کی مطلب میری کوشش رنگ لائی ہے, بات کر رہی ہوں آپ سے. اور بات میں نے یہ کرنی تھی مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر.
جی
جی آپ نے مطلب اکثر ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی کا جب دروازہ کھولتے ہیں تو خدام تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جی اس کی دال کٹ جاتی ہے. تو شاید مجھے مطلب دیکھ کے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ان کی شان کے شاید خلاف ہے کہ ان کا نام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے, ان کا زیادہ دروازہ کھلا رہتا ہے. تو میں
جی بہتر ابھی اس پہ بات کر لیتے. بہت شکریہ. کوئی اور سوال بھی ہے؟
جی بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میرا پیغام ادب کی انسانیت تک پہنچے, اور کافی جو مطلب شاید نہیں دیکھ رہے تھے سمجھ نہیں سک رہے تھے اس چیز کو سمجھے. اور مطلب یہ آپ کا پروگرام بھی بہت اچھا ہے, اس کی وجہ سے آج میں یہ بات اپنی جو کافی عرصے سے میں نوٹ کر رہی تھی میں کافی لوگوں تک پہنچا سکی, اور کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہی ہوں. اور میں چاہوں گی آپ ابھی مجھے تھوڑی دیر بعد اس کا مطلب کچھ
جی بہتر.
بہت شکریہ. ساتھ ہی رہیے گا.
بہت شکریہ.
ساتھ ہی رہیے گا.
اللہ حافظ. جی علی آپ کے پاس کال ہے, باتیں اکٹھی کر لیتے ہیں.
جی ضرور.
ہیلو.
السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
میں جنید ملک بول رہا ہوں جی لاہور سے.
جی جنید صاحب
میرا سوال ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب سے ہے.
جی کیجیے.
یہ حدیث کا جو ایک انکار کا فتنہ شروع ہوا ہے, میں خود ایک طالب علم ہوں اسلام کا, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ایک رائے, یہ عوام الناس تک مشہور ہے کہ یہ بھی پوری طرح حدیث کو نہیں مانتے, تو اس میں اگر وہ روشنی ڈالیں.
ابھی پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جنید ملک صاحب. اللہ حافظ. ایک اور کال میرے پاس ہے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک.
خیر.
میں چونڈا سے شکیلہ بات کر رہی ہوں.
جی شکیلہ صاحبہ.
ہلو.
جی جی فرمائیے.
میں علامہ صاحب سے بات کر
رہی ہوں. جی جی بات کیجیے. جاوید صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ بات کیجیے.
جی
جاوید صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات.
جی میں سن رہا ہوں. فرمائیے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
علامہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے زمانے میں استاد حالات کی نشو نما کرتا تھا, اور دوسری یہ کہ آپ کے بزرگوں کے دینی اور تہذیبی رویوں کا آپ کی سیرت کردار اور سوچ پر اثر ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بعض اوقات حالات آپ کی نشو نما کرتے ہیں, اور اس کی مثال وہ نتیجہ ہے جو ایک خوبصورت دل و دماغ کی سرسبز گفتگو کی صورت میں ہمیں ملا ہے, جہاں بزرگوں کے رویے نے ایک نرم خوش شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کر دیا کہ محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہمیں آنکھ بھی جھپکنے نہیں دے رہے کہ آنکھ کی جنبش ان کے کسی لفظ کو سننے میں حائل نہ ہو. بے مثال انداز گفتگو ہے. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کسی آکسفرڈ کیمبرج کی تعلیم یافتہ نہیں تھی, تو جہاں آپ کی والدہ کو میرا ٹریبیوٹ ہے کہ وارث شاہ کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی مگر ان کے بغیر ایم اے پنجابی نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح آپ کی والدہ کے بغیر علامہ جاوید احمد غامدی ایسی شخصیت کیسے وجود میں آتی ہے؟ سر لائبریریاں آپ جیسے دوستوں کی چاہت میں سرگردہ رہیں کہ ان کی کتابوں کے اوراق اڑ اڑ کر یوں سفر کرے کہ ہوا کی لہروں پر آپ کی آواز ہماری تربیت کر دے بالکل آج کی طرح. مزید کچھ کہنے سے قاصر ہوں. شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہت شکریہ. انہوں نے اپنے جذبات کا بہت ہی مخلصانہ اور پر محبت طریقے سے اظہار. السلام علیکم جی.
ارے بھائی کیا
ٹھیک ٹھاک سر؟ کون بات کر رہے ہیں؟
فیاض احمد چوہان بات کر رہا ہوں جی. رحیم یار خان.
جی فیاض صاحب کیا کہیں گے آپ؟
میں آپ کے جو مہمان ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ جو دینی مدارس ہیں ہمارے پاکستان میں ان میں جو نظام تعلیم رائج ہے, کیا آپ اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ان کو اس نظام کو جدید نظام کی طرف لایا جائے تاکہ جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی جیسے یونیورسٹیوں سے یا کالجوں سے ایک نوجوان طالب علم نکلتا ہے اس میں جو شعور ہوتا ہے یا جو وہ دنیا میں جب
ٹھیک
قابل ہوتا ہے تو اس حساب سے جو ہے مدارس سے جو طالب علم نکلتے ہیں وہ صرف میرے حساب سے جو اکثریت مدارس کی ہے تو ان میں سے جو طالب علم نکلتے ہیں وہ دوبارہ بس وہی مدارس میں ہی پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں. میرا بھائی خود ابھی ہے.
اچھا فیاض صاحب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں.
تھینک یو
بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.
اچھا علی میرے پاس ایک اور کال.
جی
جی السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
کون صاحب ڈاکٹر؟
جی جی میں زاہد بول رہی
بات
کر.
جی
شاہد صاحب بات کیجیے. جاوید صاحب بات سن رہے ہیں آپ کی؟
جی میں سن رہا ہوں آپ فرمائیے.
ہلو.
جی میں سن رہا ہوں آپ فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
سر آپ اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں, ہمیں بے ادبی کے خوف سے تو کوئی خاص بات نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اب آپ میرے مرشد کے شہر کے بندے, آپ کے پیر کو چھونے کو ہمارا دل کرتا ہے پاک پتن شریف کے. دوسری بات سر یہ جو آپ سے پوچھنی تھی, پہلے بھی میں نے کہا کہ بے ادبی ہو جائے تو معاف کریں. حضور پاک کے جو اسم ہیں 99 قرآن پاک میں, ہم نے کئی ڈائریوں اور کیلنڈروں میں دیکھا کہ تبدیل کر دیے گئے, اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟
ٹھیک شاہد صاحب ابھی بتاتے ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ حافظ. جی علی آپ کے پاس کال.
ہلو. ہلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ہلو. ہلو.
لائن
ڈراپ ہو گئی. کیا آپ کے پاس؟
جی ہے آپ کے پاس. جی
ہیلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فاروق شفیق بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے.
جی فاروق صاحب خیریت سے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر آپ سنا ٹھیک.
الحمد للہ. جاوید احمد غاندھی صاحب تشریف فرما ہے.
ڈاکٹر جاوید صاحب سے مجھے بات کرنی تھی.
جی
جی میں حاضر.
جاوید صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں نے جو پہلی اپنی تفسیر قرآن پاک کی پڑھی وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی, اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ وہ مسلک بریلوی سے تعلق رکھتے تھے. تو میرا یہ سوال ہے کہ بریلوی مسلک کا تو کوئی میرا خیال ہے کہ فقہ میں کوئی جواز نہیں ہے, اور یہ جو فقہ اہل سنت ہے یہ تو اس کا سلسلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے اور خلفاء راشدین اور آگے تک کا سلسلہ ہے. تو بریلوی مسلک کے بارے میں ذرا
ضرور
یہ جو انہوں نے فرمایا اس کے بارے میں میں تصحیح چاہتا ہوں.
ٹھیک.
السلام علیکم.
ٹھیک. وعلیکم السلام.
آپ کے پاس سوال ہے.
ہلو.
ہلو.
السلام علیکم. جی
میرا سوال یہ ہے کہ
پہلے آپ اپنا نام بتائیں گی.
اسما.
اسما جی. اسما کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
رائزن گیٹ سے.
جی پوچھیے سوال اپنا.
یہ نئے طالب علم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟
نئے طالب علم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟
جی.
ابھی پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسما. اللہ حافظ.
بہت اچھے اسما نے بہت اچھا سوال کیا.
بے شک. نئے طالب علم کے لیے کیا پیغام؟
ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کال.
جی جی ٹیلی فون کال ہے. اور
جی 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 جی
جی ہیلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عاطقہ بول رہی ہوں. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک.
جی شکریہ عاطقہ. آپ خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر.
آج جاوید صاحب ہمارے مہمان ہیں.
سر مجھے ایک سوال کرنا تھا.
جی.
کہ سر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دن کو جو ہے یعنی ان کی وفات کے اس میں ہمیں یعنی افسوس میں یعنی منانا چاہیے, تو آپ مجھے پلیز بتائیں کہ کیا یہ گستاخی رسول کی بات ہے؟ بیکاز آج بہت بحث ہو رہی تھی ہمارے درمیان میں. میرے خیال سے تو یہ گستاخی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہے, لیکن پلیز آپ بتائیں کیا ایسا ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تھینک یو.
بات کرتے ہیں. اللہ حافظ. علی آپ کے پاس کہا.
ہیلو.
ہلو السلام علیکم. میں وتیا بول رہی ہوں لاہور سے.
کون بات کر رہی ہیں؟
وتیا.
وتیا جی. وتیا
جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سب آپ سے وائٹ شلوار قمیض اور جو شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور اس سے جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ینگ جنریشن میں کتنا جوش ہے اپنی قومی لباس کو کرنے کا.
تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب ان سے کوئی سوال؟
اسلام کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت جاری رکھے جس طرح بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ اسلامی ارکان جو ہیں بیسک ان کی بیسک سے بات کریں ایسے یوتھ, اور یہ جو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہے یہ یوتھ کا بہت اچھا جذبہ ہے کہ وہ سارے رات بیٹھتے اور اخلاق کے موضوع پہ بات چیت کرتے جہاں بھی دوسرے یعنی کہ ٹکیروں کی جگہ پہ اتنی برائیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت ہمارے ینگسٹرز آپ جیسے نوجوان ان کی ماں کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ رات کو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں تاکہ وہ ہم جیسے اور نوجوانوں کو اخلاقی قدر سکھائیں.
تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.
جی میرا خیال ہے سوالات کافی جمع ہو گئے ہیں تو آغاز کرتے ہیں.
سب سے پہلے مسز نقی پوچھ رہی تھی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جو نام ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ دال کے کٹنے کا اندیشہ انہیں لگتا ہے کہ شاید احترام جو ہے اس سے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ ان کے جذبہ محبت کا اظہار ہے. جب ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں تو تحریر میں ایک تو الفاظ ہیں جو ہم رقم کر دیتے ہیں, دوسرا ہمارا تصور اس کے بارے میں ہوتا ہے. تو جب دروازہ کھولا جاتا ہے اس وقت بھی ہم اس دال کو ملا ہوا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ ہمارے تصور میں اسی طرح موجود ہوتا ہے. اگر اس کو اس طریقے سے نہ لکھا جائے تو وہ درمیان میں نہیں رہے گا اور اس کا حسن مجروح ہوگا, اور لکھنے والوں کے پیش نظر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اس میں خدا نخواستہ بارگاہ رسالت میں کوئی بے ادبی ہو جائے. تاہم ان کا ایک دیکھنے کا اپنا زاویہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم تک بھی پہنچ گئی, ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مزید غور و خوض جاری رکھا جائے, اور اگر کوئی تبدیلی بھی کرنا پیش نظر ہو تو ان جذبات و احساسات کو سامنے رکھ کے کی جا سکتی ہے. تاہم اس کو اس تصور کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. میں تو اس کو جب بند دیکھتا ہوں تب بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں, جب کھلا دیکھتا ہوں تب بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں.